بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، بیان کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات عرض کر دیتا ہوں. رمضان شریف کے اندر جو ہے تراویح میں، شروع میں تو ماشاءاللہ ہماری مسجد بالکل فل تھی اور لوگ جو ہے جماعت خانے کے اندر بھی اور برآمدے میں بھی الحمدللہ سارے لوگ صف لگاتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے کچھ کمی آ گئی تو بہت سی مرتبہ جو ہے وہ برآمدے میں لوگ جو ہے وہیں رہتے ہیں اور جماعت خانہ خالی رہتا تھا، تو باقاعدہ اعلان کرنا پڑتا تھا، آواز دینی پڑتی تھی کہ بھائی آ جاؤ. تو حقیقت یہی ہے کہ جو حضرات کسی وجہ سے معذور ہیں وہ اگر اپنی جگہ پیچھے وہاں بیٹھے تو ٹھیک ہیں، لیکن جماعت خانے کے اندر جگہ خالی ہو پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہاں برآمدے میں بیٹھنا یہ بے معنی ہے بالکل. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے جو فضائل بیان کیے ہیں اس میں یہ کہ اگر آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کے اندر کیا فضیلت ہے تو ایسی صورت میں لوگ جو ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں. یعنی اسی طرح جو ہے اسے انداز لگائیے کہ جماعت خانے کے اندر نماز پڑھنا اور پہلی صف کے اندر آنا یہ کتنا ضروری ہے اور جو ہے اس کے اوپر کتنا بڑا اجر ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو اور جو ظاہر بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اگر اپنے ساتھ بچوں کو لے آئیں اور بچوں کو قریب میں بٹھائیں وہ بہت اچھا ہے، تاکہ بچے جو ہے شرارت نہ کرے، دوسرے کی نماز خراب نہ ہو، یہ تو اچھا ہے. لیکن بلا ضرورت جو ہے بچوں کو جو ہے درمیان میں گھسا کر جو ہے صف کو منقطع کرنا، صف کو توڑنا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بڑوں کو تو چاہیے کہ وہ جلدی سے آئے اور صفوں کے اندر بیٹھ جائے، تاکہ جب جماعت کھڑی ہو تو پھر یہ اعلان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے کہ بھائی صفیں درست کر لیجئے، آگے پیچھے ہو جائیے. لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ وہیں باہر جو ہے برآمدے میں بیٹھ کر جو ہے بیان سنتے ہیں یا جماعت نماز کے لیے بھی جو ہے پیچھے رہتے ہیں. تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، دین کے معاملے میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے. ہاں، جو حضرات معذور ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح بلا ضرورت جو ہے خاموخا ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بھی جو اچھا نہیں ہے. ہمیشہ قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آدمی کے اندر خود ادب ہونا چاہیے، اور ادب ہوگا تو انشاءاللہ مشہور کہاوت ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ادب کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، اور بے ادب آدمی جو ہے وہ بہت سی خیر سے بھلائی سے محروم رہتا ہے. تو اس لیے جو ہے اسی لیے مسجد میں آنے کے شریعت نے آداب بیان کیے ہیں، نماز کے آداب بیان کیے ہیں، ساری چیزیں اسلام میں ہیں. اسلام میں کون سا گوشہ ایسا ہے کہ جس کو شریعت نے بیان نہ کیا ہو؟ ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. جمعہ کے لیے آنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا تیاری کرنی ہے اس کو ذکر کیا ہے، ہر نماز کے لیے آنا ہے اس کو ذکر کیا ہے. بہت سے لوگ جو ہے نماز کے وقت بھی آتے ہیں اور اچھے کپڑے ان کے پاس ہوتے بھی ہیں، لیکن جان بوجھ کے جو ہے بہت مختصر کپڑے اتنے سے پہن کے آ جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خودو زینتکم عند مسجد، کہ تم اپنی زینت کو مسجد کے وقت، یعنی مسجد سے مراد دونوں ہیں، یا مسجد جو ہے ہم عام طور پر جو مسجد بولتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ وہ بھی مراد ہے، اور مسجد مصدر میمی بھی ہے سجدہ کرنے کے وقت یعنی نماز کے وقت. تو نماز کے وقت جو ہے اچھی حیات میں اچھی صورت میں آنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے الحمدللہ جو جمعہ کے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا نمازوں کے اندر آتے ہیں اپنا لباس بدل کر جو ہے اچھا لباس پہن کر آتے ہیں. تو جن کے پاس وقت ہو یہ ساری چیزیں کریں. ہاں، وقت نہ ہو جیسے بچے آتے ہیں یا کوئی کام پر سے آتا ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ جس کپڑے میں بھی آ جائے آئے اور نماز پڑھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو وقت بھی دیا ہے فرصت بھی دی ہے، کپڑے بھی دیے ہیں، مالی حالت بھی اچھی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر یا بہت سی جگہ پر بیچارے غربا ایسے ہوتے ہیں، ایک ہی جوڑا ہوتا ہے، کوئی جوڑا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس جیسے کپڑے ہیں پیسے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے، مجبور ہے بیچارہ، کوئی حرج نہیں۔ اس کے دل میں شاید تمنا بھی ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا کپڑے پہن کے میں اللہ کے دربار میں جاؤں، لیکن اس کے پاس نہیں ہے تو کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور ہمارے لیے تو شریعت میں ہر چیز کے نمونے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جو عمل کر کے نہ دکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی تھے، جن کی شان کی اتنی اونچی تھی، وہ جب خطبے کے لیے آئے تو ان کے بدن کے اوپر جو کپڑے تھا اس کے اندر 11 پیوند تھے، کیا بات تھی۔ تو وہ ان کا یہ ان کی تواضع تھی، اور جو تھا اسی کو پہن کے آئے۔ ایک مرتبہ دیر سے آئے، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں وقت پر نہیں آئے، اس کا جواب دیا کہ میرے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں تھا، ایک ہی جوڑا تھا، اسی کو دھو کر جو ہے میں نے پھیلا دیا، جب سوکھ گیا تو میں اس کو پہن کر آیا۔ تو گھر کی غربت ہے جس کی وجہ سے جو ہے کوئی آدمی ایسے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے، مثلاً شرٹ ہے، ایک ہی شرٹ ہے، کچھ دوسرا ہے نہیں، اور یہاں تک کھلا ہوا ہے، پہن لیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ نے دوسرے اچھے اچھے کپڑے بھی دیے ہیں، پھر بھی آدمی مسجد میں آئے اور بے پرواہی کے ساتھ آ جائے، کیا بات ہے۔ اللہ کے دربار میں جانا ہے اور ایسے ہی جاتے ہو آپ، کورٹ کچہری میں جاتے ہو، کسی بڑی آفس میں جاتے ہو تو 10 مرتبہ ایسے دیکھتے ہو آئینے میں کہ کیا برابر ہو کہ نہیں، سوٹ شرٹ ہے کہ نہیں۔ تو غیر کے ایک انسان کے سامنے جب جاتے ہو، اتنا اہتمام کرتے ہو، اور وہ جو خدا تعالیٰ کی در پر جب جاتے ہو تو ایسے اٹھ پٹانگ چلے جاتے ہو، کیا بات ہے یار۔ دل کے اندر ہمارے اللہ کی عظمت ہے کہ نہیں، مسجد کی عظمت ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ہمارے بچوں کو جب مسجد میں لائیں تو بچوں کو گھر سے سکھا کر لائیں، ہم نہیں کہتے کہ بچوں کو میں نہ لائیں، بچوں کو ضرور مسجد میں لائیں، لیکن ان کو کہیں کہ بیٹا یہ کوئی کھیل کی جگہ نہیں ہے، وہاں جا کے کھیلنا نہیں ہے، شور نہیں کرنا ہے، ادب سے جانا ہے، مسجد میں ادب سے بیٹھنا ہے، تم شور کرو گے دوسرے کی نماز خراب ہوگی۔ اس طرح بچوں کو سمجھا کر لائیں گے تو وہی بچے، اور مشہور کہاوت ہے العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، کہ بچپن کے اندر جو علم سیکھا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے پتھر کی لکیر۔ آپ اپنے بچوں کو، ماں اگر اپنے بچے کو، یا اسی طرح باپ اپنے بچے کو یہ ساری نصیحت کر کے سمجھا کر مسجد میں لائیں گے، وہ بچے مسجد کا ادب کریں گے۔ لیکن آپ تو ایسے ہی لے آتے ہیں کہ وہ بچے کھیلتے بھی ہیں، شور بھی کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ قصور کس کا ہے، یہ قصور ماں باپ کا ہے۔ اب اگر کوئی امام صاحب کہتے بھائی کیوں بچے کو لائے، تو کہتے کہ لو امام صاحب نہ کہتے ہیں، بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، حضور صاحب کے زمانے میں ایسا تھا ویسا، ارے بھائی تھا، سب کچھ تھا، لیکن سب کے لیے لانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق تو لائیے۔ دوسری جگہ پر لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، وہاں تو کیسے سمجھا کے لے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں لاتے ہیں تو کون ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے یہ وصیت سمجھایا ہو، اور سمجھانے کے بعد اگر وہ بچہ کوئی کرے، بچہ بچہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، یہ تین ساری باتوں کا اہتمام تو ہوتا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کا قصور نکالتے ہیں، تو غلط بات ہے۔ میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ مسجد میں آئیں تو صف ہی کے اندر پہلی صف میں کوشش کریں، آدمی پہلی صف میں جگہ نہ ہو، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں۔ اسی طرح جب جماعت کھڑی ہو تو بھی اسی کا خیال رکھا جائے۔ عام طور پر حرم شریف میں تو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں اتم الصفوف الاول فالاول، یہ خاص طور سے یہ جملے بولے جاتے ہیں، اس لیے کہ حرم شریف بہت بڑا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ لوگ آئیں گے تو بھی اگر پیچھے کی صف ہوگی تو ادھر ہی کھڑا ہو جائے گا، تو نہیں، ایسا نہیں، آگے کی صف میں آؤ، پہلی صف پوری کرو، پھر اس بعد دوسری، پھر تیسری۔ اگر اس صف کے درمیان آنے میں جو اگر آپ کی رکعت بھی چھوٹ جاتی ہو، آپ مثلا وہاں اگر شروع کر دیتے تو آپ کا رکوع مل جاتا، اور وہاں سے یہاں تک آئیں گے آپ کا رکوع چھوٹ جاتا ہے، ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہ ان قدموں کے اوپر ثواب بھی ملے گا، اور ایک رکعت جو چھوٹ گئی اس کا بھی وہی اجر ملے گا جو پہلے آپ امام کے ساتھ مل کے پڑھتے۔ ہاں البتہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں جلدی سے جائیں تاکہ جو ہے دوڑنا بھی نہ پڑے اور پیچھے صف کے اندر کھڑا بھی ہونا نہیں پڑے۔ یہ تو حرم شریف کی بات ہے، ہماری مسجد تو بہت چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں بھی اگر جو ہے آپ وہاں شروع کر دیتے ہیں آپ کو رکوع مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ وہاں نہیں شروع کریں اور آ کر صف کے اندر ملیں، آپ کا رکوع چھوٹ جائے گا، رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تو کوئی حرج نہیں دوبارہ وہ رکعت پڑھیں، رکعت الگ سے مسبوک ہو جائے تو، لیکن جو ہے وہاں شروع نہ کریں۔ شریعت کی یہ ساری تعلیمات ہیں، لیکن ان تعلیمات کے اوپر کون عمل کرتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور جب ہم میں نہیں ہوگی ہماری اولادوں کے اندر کہاں آئے گی، اور ہماری اولاد کی اولاد پھر کہاں جائے گی؟ تو حقیقت یہی ہے، ہماری نسلوں کو اگر بچانا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اچھی طرح بچوں کو نصیحت کریں، سمجھائیں اور ان کو بتائیں، اور یہ ذمہ داری ماں باپ کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم مدرسے میں بھیجتے ہیں وہاں سکھا، نہیں، مدرسے میں باقی بھیجتے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر 2 گھنٹے کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ عملی تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہ ان کو سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے, لیکن عملی تعلیم جو عملی مشق جو ہے پریکٹیکل جو ہے وہ تو ماں باپ کو کرانا ہے گھر میں, اور آپ کرائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. یہ بھی یاد رہے ایصال ثواب کرنے سے جو ثواب نہیں مل سری ثواب نہیں مل جاتا, اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دو, آپ کی اولاد اگر دیندار ہوگی وہ دین کا جو بھی عمل کرے گی اس کا اجر آپ کو ملے گا قیامت کے دن. ایصال ثواب کی بہترین شکل یہی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, ان کو دین سکھائیں. اگر ان کو دین نہیں سکھائیں گے تو پھر ایسی صورت میں دین آگے کیسے بڑھے گا, ہمارے نسلوں کے اندر دین کیسے آئے گا. یہ مجھے اس چھوٹی سی بات پر یاد آ گئی کہ جماعت خانہ بالکل خالی تھا لیکن پھر بھی اچھے کٹے جو ہے تندرست لوگ جو ہے وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کیوں بیٹھے ہیں پیچھے, کیا ضرورت ہے, اندر آئیے اندر. اسی طرح جو ہے جو ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہے بہت دور تک بیٹھے ہیں, معلوم نہیں دور بیٹھے میں کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. شاید ہو سکتا ہے کہ میری اردو بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہو, تو آئندہ جو ہے ہمارے ماشاءاللہ اب تو بہت سارے علماء ہو گئے انگلش میں بیان کرنے والے. ہمارے مولانا امام صاحب کو مستقل اسی لیے جو ہے ہماری مسجد میں قائم کیا ہے رکھا ہے کہ وہ ہم نوجوانوں سے بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے اچھی طرح گفتگو کریں انگلش میں اور ان کو سمجھائیں. تو میں تو آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ ان سے ضرور استفادہ کریں, اور مولانا سے بھی کہوں گا کہ بھائی ان کے ساتھ گھل مل کر جو ہے خوب کوشش کریں, اس لیے کہ امام کی تو یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی, الحمد للہ امام تو ہے ہی بہت سارے, لیکن اس کے باوجود جو ہے خاص طور سے جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ اہتمام اسی لیے ہے. تو بہرحال جو ہے پہلے عام طور پر ایسا ہوتا تھا کسی مسجد کے اندر جو ہے کوئی امام صاحب بیان نہیں کرتے, بھائی یہاں تو بیان ہی نہیں ہوتا, کسی جیسے تفسیر نہیں ہوتی کہ یہاں تو تفسیر ہی نہیں ہوتی ہے, کیا تھا کہ یہاں تعلیم ہی نہیں ہوتی ہے. اب تو الحمدللہ اردو میں بھی تعلیم ہوتی ہے, روزانہ ہوتی ہے, اردو میں بھی انگلش میں بھی, ہر جمعہ کو بیان بھی ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے درس قرآن بھی ہوتا ہے, انگلش میں بھی ہوتا ہے اور اردو کے اندر بھی ہوتا ہے, درس حدیث بھی ہوتا ہے. کیا کیا ہے فائدہ, اگر کسی کو استفادہ کرنا ہو سیکھنا ہو تو سارے مواقع ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ کتنے فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں, کتنے حاضر ہوتے ہیں, یہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے. وہ اردو کی مشہور کہاوت ہے, ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا. اس کا مطلب یہی ہے کسی آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا ہو تو ایسی صورت میں بہانے بہت ہیں, یہ بہانہ وہ بہانہ, اور جس کو کرنا ہو وہ تو ہر طرح کر لیتا ہے. آپ کی بہت سی مرتبہ جو ہے آدمی کو اپنی زبان نہیں آتی, جس زبان کے اندر خط آیا ہے وہ اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خط پھینک دیتا ہے, نہیں, جلدی سے جس کے پاس جس کو زبان آتی ہے اس کو جا کے دکھاتا ہے, بھائی دیکھو اس خط میں کیا لکھا ہے, کیا مضمون ہے. آپ کے گھر میں بھی جو ہے بہت سارے خطوط آتے ہوں گے جن کو انگلش نہیں آتی وہ دوسرے کو بتاتے, یا دوسری زبان میں آتا ہے دوسرے کو بتاتے سیکھتے ہیں. تو جس بات کی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس کو سمجھانا نہیں پڑتا, وہ خود ہی کرتا ہے, لیکن چونکہ دین کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے اس لیے یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ تو ضمناً مجھے یاد آ گئی, میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی تھی, اس آیت شریفہ کے اندر جو ہے خاص طور سے بیان ہے والدین کے حقوق کا, اور یہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ رمضان شریف کے اندر ایک حدیث آپ نے ایک نہیں بارہا سنی ہوگی, حضرت کعب بن عویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے تینوں قدم کے اوپر آمین آمین کہا, تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس سے پہلے تو کبھی اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے تھے تو آمین نہیں فرماتے تھے. چنانچہ بعد میں صحابہ نے سوال کیا کہ کیا بات تھی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی کہ جبرائیل امین آئے تھے اور تین بدعائیں دیے گئے ہیں, اور اس دعا کے اوپر مجھے کہا کہ آمین کہو, تو میں نے آمین بھی کہی. سب سے پہلی بات تو وہی تھی کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, مبارک مہینہ, اب اگر اس مہینے کی کسی نے قدر نہیں کی اور اپنی مغفرت نہیں کرائی تو وہ تباہ اور برباد ہو, تو اس پر میں نے آمین کہی. تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 12 مہینے میں سے ایک مہینہ ہمیں بہترین دیا تھا, ایک سیزن تھی کہ جس کے اندر ہم اپنی مغفرت کرا سکتے تھے, اور تو وہ مہینہ تو چلا گیا. اب آپ سوال کریں گے کہ بھائی دوسرے 11 مہینے کے اندر بھی کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومن کے لیے اتنی سارے اسباب رکھے ہیں, اتنے ذرائع رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور مغفرت کا حاصل کرنے کے لیے, جس کی کوئی انتہا نہیں. رمضان شریف ختم نہیں ہوتا ہے جہاں شوال کا چاند نظر نہیں آتا ہے حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے, اور حج کے لیے تو کتنے فضائل ہیں, روزانہ فضائل پڑھے بھی جاتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آئندہ ہمارے ائمہ بیان بھی کریں گے, میں اس کو بیان نہیں کرتا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ 11 مہینے کے اندر پھر کیا شکل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک شکل بتا دی. یہ کیا شکل بتا دی, جن کے والدین ہے, حدیث پاک میں وہی ہے کہ جن کے والدین بڑھاپے میں ہو اور ان کو خدمت کر کے اگر اس نے جنت حاصل نہیں کی وہ آدمی تباہ ہو برباد ہو. تو ظاہر بات ہے کہ اب ہر ایک کے والدین ہیں, آپ میں سے بہت سو کو اشکال اعتراض ہوگا کہ ہمارے والدین تو جا چکے ہیں, ہم تو خود بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم خود قبر کی طرف اب جا رہے ہیں. تو جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے بھی علاج ہے, لیکن ابھی تو ان کا بیان کرتا ہوں کہ جن کے والدین ہے. تو جن کے والدین ہیں ان کے لیے 11 مہینے نہیں بلکہ 12 مہینے, رمضان شریف کا مہینہ بھی اور دوسرے 11 مہینے بھی ان کو راضی کر کے جو ہے جنت کمانا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنا ہے, بہترین سیزن ہے. اب آپ بتائیے, جیسے ایک آدمی کے پاس ایک ذریعہ ہو آمدنی کا تو ایسا نہیں کہ اسی پر اکتفا کر لیتا ہے بلکہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی, اگر کام کرتا ہے تو کام کے ساتھ تھوڑا بہت بزنس پہ کر لیتا ہے, سائٹ پر بھی کوئی کماتا ہے, کسی کی ایک فیکٹری ہے تو ایک فیکٹری میں اکتفا نہیں کرتا, وہ دوسری کھولنے کے چکر میں بھی ہوتا ہے بلکہ دوسری لائن میں بھی جاتا ہے کہ اس میں کم نفع ہے اس میں دوسرا. تو دنیا کے معاملے میں تو ہم جو ایک پر اکتفا نہیں کرتے, ایک سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے اپنے اور انسان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک نہیں بہت سارے دروازے رکھے ہیں. کسی دروازے سے بھی کسی ایک عمل کے ذریعے بھی اللہ کی خوش نظری حاصل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ والدین جن کی حیات ہیں ان والدین کی خدمت کریں, والدین کی خدمت سے جو ہے ان کو راضی رکھنے پر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے. کلام پاک کی جو آیت ہے اس کی تفسیر تو پہلے بھی ہو چکی ہے, لیکن ایک بات خاص طور سے ذہن میں آئی وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں, علماء بھی انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کلام پاک میں ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سب خدا ہی کی عبادت کرے, اللہ ہی پر ایمان لائے. اس سے اوپر والی آیت میں بھی ہوتی ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا دوسرے نمبر پر کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ احسان ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر یعنی اس کا مطلب یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو حسن سلوک کا مطلب کیا, ہر طرح سلوک کرو, اب ان کے ساتھ رہن سہن میں بھی اگر مال کی ضرورت ہے مال بھی, خدمت کی ضرورت ہے خدمت بھی کرو, ان سے جب گفتگو کرو اس کو خاص طور سے ذکر کیا, اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کا موقع زیادہ آتا ہے ہمیشہ ہی آتا ہے. لیکن آگے ایک بات اللہ نے یہ فرمائی اما یبلغن عندک الکبر, اگر وہ بڑھائے کو پہنچ جائے, اس لیے کہ آدمی جب تک بوڑھا نہیں ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے تو اپنی ضرورت خود پوری کر لیتا ہے, اور خاص کر کے جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ کسی سے کام نہیں لیتا, بھائی ہمیشہ وہ دوسرے اپنے اولاد سے بھی نہیں کہتا کہ بیٹا یہ کام کر لو وہ کام کر لو, وہ خود کرا کرتا ہے. مجھے برابر یاد ہے ہمارے خسر صاحب جو ہے جن کی عمر 105 سال ہوئی تھی, وہ اخیر عمر میں بھی 80-90 کی جب ہو گئے جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو خود اٹھا کر پانی لا کے پانی پیتے تھے, حالانکہ بچے ہوتے تھے دوسروں کو بعد میں احساس بھی ہوتا ہے تو دوسرے میں جا کے وہاں رکھ بھی دیتے تھے, ایسا نہیں کہ نافرمان تھے بڑے فرما بردار تھے, لیکن وہ خود اپنا ایک معمول تھا کہ اس عمر میں بھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ کام کر کے دو. تو اما جب روغن عند کل کے بارہ کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے فرمایا کہ آدمی جب تندرست ہوتا ہے ماں باپ تندرست ہوتے ہیں وہ تو اولاد کی خدمت کرتے ہیں, لیکن جب کمزور ہو جاتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اس وقت جو ہے ان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنی اولاد سے وہ خدمت لیں, تو جب وہ خدمت لیں تو اس وقت پوری پوری ان کی خدمت کریں. اس وقت جو ہے ولا تقل لهما اف, اس کے موقع پر ہے کہ اس موقع پر بھی اف نہ کہیں, یعنی اس وقت جو ہے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو ہے ایک جملہ وہاں بڑھایا ہے, ہاں سے ہوں مت کہیں, اتنا اچھا جملہ ہے ہاں سے ہوں نہ کرے, یعنی عام طور پر ماں باپ جب بلاتے ہیں تو لوگ یوں کہتے ہیں ہاں یا جی یوں, لیکن جب آدمی کو پسند کوئی بات پسند نہیں ہوتی ہے تو پھر کہتا ہوں کرتا ہے یوں, تو یعنی ایسی بات بھی نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہو, بلکہ میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں ان کا چہرہ بھی اپنا ایسا نہ بنائے جس کی وجہ سے معلوم ہو کہ تم کو ناگواری ہو, اپنا چہرہ بھی مسکراتا ہوا رکھے. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما رب یعنی صغیرہ, احسان اللہ تعالیٰ نے یاد بھی فرمایا کہ یہ بندے اگر تیرے اندر عقل ہے تھوڑی بہت بھی تو تو سوچ کہ تو جب بچہ تھا تو تو کیسی حرکتیں کر کرتا تھا, کیسی بے عقلی کی باتیں کرتا تھا اور کیسا کرتا تھا, تیرے ماں باپ نے اس وقت تجھے تماچا نہیں مارا, تجھے تھپڑ نہیں ماری, بلکہ تیرے سارے ناز برداشت کیے, تیری بے عقلی باتیں کو برداشت کیا. آج اگر یہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں اور بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن آ گیا ہے اور کسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو تو اب ناراض مت ہو, بلکہ کیا بلکہ ان کے ساتھ وہی سلوک کر جو انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیا تھا. یہ کمار بیانی صغیرہ کے اندر جو ان نوجوانوں کو جو عقل سے ہمیشہ کام لیتے ہیں ان کو جواب دیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. تمہارے بابا نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ احسان کیا تھا, تم بھی ان کے ساتھ اب احسان اور سلوک کرو. انشاءاللہ اس سلسلے میں اگر موقع ہوگا تو آئندہ بھی بیعت کریں گے. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ذرائع مغفرت کے رکھے ہیں اور خوشنودی حاصل کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر ہم سب کو چلا لیں, نامرضیات سے ہماری حفاظت فرمائیں. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين مدبر السماوات والأرضين أحمده حمدًا كثيرًا كحمد الشاكرين وأشكره شكرًا كثيرًا في كل حين أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد معاشر الحاضرين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم من المسلمين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأن الله مع المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعله من الفالحين وإياكم والشرك الأكبر والأصغر فمن أشرك بالله في ذاته أو في صفاته حبطت أعماله وصار من الهالكين واشكروا الله على نعمائه واحمدوه على آلائه فمن كفر فإن الله غني عن العالمين فالله الله عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين ولازموا أداء الصلوات الخمس مع الجماعات فمن حافظ كن له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الشياطين وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأتموا الحج والعمرة لله وأتمروا بما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم عنه ولا تكونوا من الغافلين وتوكلوا على الله في كل الأمور واصبروا على نوائب الدهور فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، ومزق جمعهم، وامحو آثارهم، واقطع دابرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام عليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين حي يا قيوم برحمتك استغفر شأننا كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين ورحمتهم الله احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا اهدنا الصراط اللهم إن الحق حق وخذ الباطل حقا وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نجعلك بما فيه من قلبك من الشر ومن حسن وعدي اللهم إنا نسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله